گفتگو تو روزمرہ کی ہوتی ہے لیکن کوششیں ہوتی کہ کسی طرح سے اس میں وہ نکالنے ہم علمی نقطے. تو ان سے بات ہو رہی تھی تو کچھ معاملہ ان کی سمجھ میں آیا تو مجھے کہنے لگے کہ جی معاملہ کچھ جو آج سمجھ میں آیا یہ 3 سال پہلے کیوں نہیں میری سمجھ میں آیا. تو میں ان سے یہ گزارش کر رہا تھا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر آپ آئنسٹائن کی فلسفی کلاس 5 میں سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ پلے نہیں پڑے گی. تو آئنسٹائن کی جو فلسفی ہے, میں اس کی تھیوری کی بات نہیں کرتا, فلسفی وہ تو آپ کو اس وقت سمجھ آئے گی جب آپ سائنس میں ماسٹرز کر رہے ہوں گے. تو اگر جب آئنسٹائن کی فلسفی آپ کی سمجھ میں آئے تو آپ یہ گلا شکوا کرنے کے لیے ڈنڈا لے کے چلے جائیں اس ٹیچر کو مارنے جو کلاس 5 میں پڑھاتا تھا آپ کو, اور اس سے جا کے یہ کہیں کہ آج جو میری سمجھ میں فلسفی آئی یہ کلاس 5 میں کیوں نہیں آئی تھی. تو کسی بھی بات کو سمجھنے کے لیے ایک ذہنی استعداد کی ضرورت ہے. وہ علم اور وہ بات ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی, لیکن اس کو سمجھنے کے لیے انسان کی ذہنی استعداد اپنے وقت پر جا کے پیدا ہوتی, اور استعداد کا پیدا ہونا جو ہے یہ ایولیوشنری پروسیس ہے, ریولیوشنری نہیں ہے. یہ تو یہ گریجولی انکریز ہوتی ہے استعداد انسان کی, اور بہت ہی ویل انٹیگریٹڈ یہ سسٹم ہے کہ آپ ایک چیز پہلے سیکھیں گے, پھر اس کے بعد اس سے اگلا نقطہ, اس سے اگلا نقطہ, اس سے اگلا نقطہ, کرتے کرتے آپ دن بہ دن سیکھتے جاتے ہیں, حتیٰ کہ انسان مر جاتا ہے لیکن سیکھنے کا عمل جاری رہتا. اس میں سے کوئی ایک درمیان میں سے سٹیج غائب ہو جائے تو اس سے اوپر کی چیزیں سمجھ نہیں سکتے, وہ استعداد ڈیولپ ہو ہی نہیں پاتی. اس کو ہم عرف عام میں کہتے ہیں کہ کچا پن رہ گیا انسان میں. تو علم کی وہ چیزیں جس سے انسان کے اندر سکون پیدا ہوتا ہے وہ بھی اپنے وقت پر انسان سیکھ پاتا ہے, اس کے بغیر سیکھ نہیں سکتا. تو یہ کہنا کہ صاحب یہ بات 3 سال پہلے کیوں نہیں میری سمجھ میں آئی, اسی طرح ایک بات مجھے اکثر لوگ کہتے رہتے ہیں. ابھی بھی ایک صاحب نے جب میں اندر آ رہا تھا تو کہا, اب وہ کچھ لوگوں کے ذہن میں شاید یہ ہوتا ہے جو لوگ اتنا تیزی سے میرے قریب آتے ہیں تو وہ اگر میں ان کے ساتھ کرخت ہو جاؤں تو میری زندگی آسان ہو جائے گی. تو الزام وہ مجھ کو ڈیسنٹ ورڈز میں دیتے ہیں کہ صاحب آپ ہی کا فالٹ ہے, آپ ملتے ہر آدمی سے ایسے ہیں کہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ آپ اس کے بہت کلوز ہیں. وہ بات میں آپ کو ایک فقیرانہ یہ اسی بنیاد پہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کا حکم بھی ہے, یہ یاد رکھیے کہ دونوں ہی چیزیں ہیں, کہ سنت بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے کہ آپ ہر ملنے والے سے اس طرح سے ملیے کہ ہر آدمی اپنی اپنی جگہ یہ سمجھے کہ اس سے زیادہ آپ کو عزیز کوئی نہیں. یہ جو آداب فقیری ہے یا اخلاق فقیری, یہ اس کی ایک بنیادی شرط ہے کہ جب آپ کسی سے ملتے ہیں تو اتنی محبت سے ملیے. میں منافقت نہیں کہہ رہا, محبت کہہ رہا ہوں, کہ اس قدر محبت سے ملیے کہ ہر آدمی اپنی جگہ یہی محسوس کرے کہ وہ آپ کے سب سے زیادہ قریب ہے. تو فقیر آدمی یہ مت سمجھ لیجئے کہ میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں فقیر ہوں, ایسی بات نہیں. فقیری کی تو ہوا بھی نہیں مجھ کو چھو سکی ابھی تک. لیکن فقیر کو جو پہچاننے کے قصے میں آپ کہتے رہتے ہیں فقیر کو کیسے پہچانا جائے, تو یہ بہت سی ایسی چیزیں آپ کو مل جائیں گی. میں کہا کرتا ہوں کہ فقیر کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ ترک سنت نہیں کرتا, یہ سب سے بڑی پہچان ہے فقیر کی, کہ اگر آپ اس کو گہرائی سے دیکھیں گے تو اس کے یہاں ترک سنت نہیں ہے. بالکل سنت ہر کام میں ہے, تو وہ ہر کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو آپ لوگ چونکہ سبھی اچھے لوگ ہیں, بھلے لوگ ہیں, اور آپ سب کی خواہش یہ ہے کہ آپ کو आला पाए की वलायत हासिल हो जाए। तो भाइयों, मैं मेरी गुजारिश आपसे ये है कि जिंदगी के अंदर जब भी कोई काम करने लगे, कोई कदम उठाने लगे आप, तो एक लम्हे को ये याद कर लीजिए कि हमने क्लास 5 में, बल्कि क्लास 5 तक वो दीनियात कहलाती थी हमारे जमाने में, आप लोग नए जमाने के लोग हैं, आपके जमाने में इस्लामियात कहलाती है। तो दीनियात का एक बड़ा हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर मुश्तमल होता था हमारे जमाने में, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का एक मौजा भी है कि हम क्लास 5 में पढ़ी हुई बातें अक्सर भूल चुके होंगे, लेकिन हयात तैयबा याद रहती है हमें, वो नहीं भूलती, पूरी अपनी तफसीलात के साथ। हर एक को आप में से याद होगा, तो जब भी हम कोई कदम उठाने लगे, कोई रिएक्शन शो करने लगे, तो हम ये देख लें कि ऐसे मौके पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसा बिहेव किया था। सिंपली उसकी पैरवी कर लीजिए आप, तो वली अल्लाह बन जाएंगे स्ट्रेट अवे, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा जो है वो अमली कुरान है, किताबी कुरान तो जो उन पर नाजिल हुआ, और अमली कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा है, पूरी तरह इम्प्लीमेंट किया हुआ था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को अपनी जिंदगी पर। तो कुरान की पैरवी हो जाएगी सुन्नत की पैरवी करते हुए। तो जो आदमी कुरान की पैरवी करता है वो जाहिर है अल्लाह का महबूब है, और जो अल्लाह का महबूब है वो उसके करीब है, उसका दोस्त है, और वली अल्लाह कहते भी दोस्त ही को है, अल्लाह के दोस्त को। तो यूं आप वली अल्लाह सब बन जाएंगे। तो अपनी रोजमर्रा की नशस्त बरखास्त में, अपनी रोजमर्रा की डीलिंग्स में, सब में हमें ये चाहिए कि हम जरा सी नजर दौड़ा लें कि ऐसे मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अमल फरमाया था, उसकी पैरवी कर लीजिए, किस्सा खत्म हो गया। उसके बाद ना किसी तफसीर के पढ़ने की जरूरत रही, ना किसी फिका के पढ़ने की जरूरत रहती है इंसान को, वो ऑटोमेटिकली उस इस्लाम पर अमल करने लगता है जो अल्लाह ने उतारा था। मेरे तो ये 2-3 ऑब्जर्वेशंस थी जो मैं आपके गोश गुजार करना चाह रहा था। अब आपके जहन में अगर सवाल है किसी के तो फरमाइए।
सर, ये पिछले से पिछले संडे को आपने एक बुजुर्ग का जिक्र किया था, मेरे जहन से उनका नाम निकल गया, उनकी मजार आपने बताया था नागपुर में है, उनके बारे में आपने एक जुमला कहा था कि उनका हुक्म आज भी दुनिया में जारी और सारी है, इसका क्या मतलब है?
मैं बाबा सैयद ताजुद्दीन औलिया का जिक्र कर रहा था, उनका मजार नागपुर में है। ये ऐसे बुजुर्ग गुजरे, इनको अल्लाह ताला ने एक खास इंफरादियत बख्शी कि ये बयक वक्त मजजूब भी थे और सालिक भी थे। बड़ी शिद्दत का जज्ब इन पे तारी हो जाता था, और सालिक भी थे, ये होशो हवास में भी रहते थे, तो ये दोनों ही कैफियतें इन पे रहती थी, और ये साहिबे अमर थे। तो औलिया इकराम जो दुनिया में मौजूद होते हैं, जब वो एक मखसूस मकाम पर फायज होते हैं और साहिब अमर होते हैं, तो जो जुबान से अदा करते हैं वो हो जाता है। साहिब अमर कहते ही उसको हैं कि परवरदिगार अपनी रहमत के सदके अगर किसी शख्स को दुआ का वो मकाम अता फरमा दे कि जहां उसकी जुबान से निकली हुई हर बात दुआ है और वो मुस्तजाब है, तो वो साहिब अमर कहलाता है। लेकिन ये कैफियत उनके दुनियावी तौर पर पर्दा कर लेने के बाद कायम नहीं रहती, उनकी जगह जो आदमी आके बैठेगा वो उन तक ट्रांसफर हो जाती है, अगर वो इसका अहल है तो। लेकिन कुछ बुजुर्गान दीन को अल्लाह ताला ने ये खास उन पर रहमत की कि उनको ये चीज अता फरमा दी, उनको इजाजत फरमा दी कि मरने के बाद भी जो कुछ वो जुबान से, उनकी रूह जो कुछ कह दे वो वैसे ही हो जाता है, उनकी रूह भी साहिब अमर रहती है। तो इसको हम कहते हैं कि उनका हुक्म जारी और सारी है, वो ये है। ये इस लिहाज से बहुत कमाल के आदमी थे कि इन पे जज्ब भी बहुत शिद्दत का तारीफ होता था और سالک بھی اتنے ہی بڑے درجے کے تھے.
شاہ صاحب یہ صاحب الامر اور اولی الامر میں کیا فرق ہے؟ صاحب الامر اور اولی
اولی الامر تو وہ صاحب ہیں جو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پہ پوری شدت کے ساتھ عمل کرتے ہیں, اور صاحب امر وہ ہیں جن کی جو دعا کے اس مقام پر فائز ہیں کہ ان کی زبان سے جو بات نکلی ہے وہ بذات خود دعا ہے اور وہ مستجاب ہے, اللہ تعالیٰ ان کی کہی بھی بات کو قبول کر لیتا ہے اور ویسا ہی فرما دیتا ہے اپنی رحمت کے صدقے, تو وہ صاحب امر ہے.
شاہ صاحب میرا سوال ہے اللہ تعالیٰ پہ بھروسے کے متعلق. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب میں پڑھا تھا میں نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میری اپنی جیسی مخلوق پہ بھروسہ کرتا ہے میں اس کو دنیا میں ذلیل کرتا ہوں لوگوں کے میں اور اس کے پیروں تلے سے زمین نکال دیتا ہوں. لیکن ہم اپنے معاشرے میں جو دیکھتے ہیں وہ لوگ بہت کامیاب دیکھتے ہیں ہم ان لوگوں کو جو جن کے کانٹیکٹس لوگوں سے ہوتے ہیں, وہ سفارش پہ یا رشوت سے یا ان چیزوں سے بہت سے کام کرواتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں, تو یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی.
اس کی ابتدا ہمیں یوں کرنا پڑے گی, پہلے تو اس بات کو ہم واضح کر لیں کہ انسان کی کامیابی کیا ہے. اگر تو دنیاوی مال و زر, دنیاوی مرتبہ اور دنیاوی آسائشوں کا حصول کامیابی ہے تو وہ معاملہ کچھ اور ہے, اور اگر کامیابی آخرت کی ہے تو معاملہ کچھ اور ہے. ہمارا ایک کنسیپٹ یہیں سے پہلے غلط ہو چکا کہ ہم نے اس دنیا کے اندر جو آسائشیں ہیں یا جو مراتب ہیں جو اس کے عہدے ہیں یا مال و زر کی فراوانی ہے ہم نے اس کو کامیابی سمجھ لیا ہے, جبکہ مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کامیابی یہ نہیں رکھی بلکہ اس کو تو اس نے بہت ہی حقارت سے اس کا ذکر کیا دنیاوی مال و زر کا. میں نے کسی ایک گفتگو میں ایک حوالہ دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قصے کا, جو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے تھے. جب وہ واپس داخل ہو رہے تھے تو اس زمانے میں مدینہ منورہ اس اینگل سے تھا کہ جنت البقیع قبرستان جب باہر سے داخل ہو رہے ہوتے تھے مدینہ منورہ میں تو راستے میں پڑتا تھا, تو وہاں قبرستان کے باہر ایک مری ہوئی بکری پڑی تھی اور کافی دن کی مری ہوئی ہوگی تو اس کے جسم پہ کیڑے بھی چل رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بکری کے قریب رکے اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اس بکری کو خریدے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضور یہ تو مری ہوئی بکری ہے اور وہ بھی اس طرح کے اس کے جسم میں کیڑے چل رہے ہیں تو اسے کون خریدے گا؟ تو فرمایا تو پھر یہ سمجھ لو کہ اللہ کے نزدیک دنیاوی مال و زر اور دنیاوی آسائش کی حقیقت اس مری ہوئی اور سڑی ہوئی بکری کے کھال کے ایک بال کے برابر بھی نہیں ہے. تو اتنی حقارت سے ذکر ہوا ہے دنیاوی مال و زر اور دنیاوی آسائشوں کا, جبکہ اس کے برعکس مسلمانوں کو نوید سنائی ہے اللہ تعالی نے کہ جو کچھ وہ یہاں اعمال کرتے ہیں اگر وہ اچھے ہیں تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں عطا فرمائے گا اور وہاں کی جو ابدی زندگی ہے وہ ہماری بہت پر آسائش ہوگی. تو پہلے تو اس بات کو کلیئر کر لینا چاہیے کہ کامیابی اصل میں در حقیقت کامیابی ہے کون سی, وہ جو دنیا میں حاصل ہو رہی ہے یا وہ جو آخرت میں حاصل ہوگی. اور دوسری بات ایک یہ یاد رکھیے آپ کہ رب تعالیٰ ان لوگوں کو جو سرکش ہیں یا اس کے منکر ہیں یا شرک کرتے ہیں ان کو ان کی نیکیوں کا اجر دنیا ہی میں عطا فرما دیتا ہے اور ان کو دنیاوی آرام و آسائش بے پناہ عطا فرما دیتا ہے. یہ قرآن میں ہے کہ ان کا اجر ہم دنیا میں دے دیتے ہیں اور ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں۔ تو سرکش لوگوں کو، مشرک لوگوں کو اور منکر لوگوں کو دنیا بہت ملتی ہے، کیونکہ ان کی نیکیوں کا اجر یہیں انہیں مل رہا ہے۔ تو یہ کلیئر کر لیجئے کہ یہاں کی کامیابی کیا ہے اور مسلمان کے لیے کامیابی کیا ہے۔ اب اس سے آپ کو معاملہ کلیئر ہو جائے گا کہ وہ لوگ جو غیر اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں ان کی دنیا بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ بھی ایک میں آپ سے واضح کر دوں، یہ ہماری خام خیالی ہے کہ ان کی دنیا بہت اچھی ہو جاتی ہے، جلد یا بدیر انہیں اس کے لیے بھگتنا پڑتا ہے اس دنیا میں بھی۔ وہ لوگ جو کانٹیکٹس پہ زندہ رہتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے قوت بازو پہ زندہ رہتے ہیں اور لوگوں کا حق مارتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے انہیں طاقت زیادہ دی ہے، انجام ان کا کبھی بخیر نہیں ہوا۔ تو اس دھوکے میں مت آئیے کہ غیر اللہ پہ بھروسہ کرنے والے لوگ کامیاب و کامران ہیں۔ کامیاب و کامران وہی ہیں، اور اس کی ایک میں بڑی واضح مثال آپ کو دے سکتا ہوں۔ اسی شہر لاہور میں ایک صاحب آرام فرما رہے ہیں، ان کے انتقال کو اس وقت کوئی 968 سال ہو گئے، 968 ایئرز۔ اس مٹی میں ان کی ہڈیاں بھی اب نہیں ہوں گی، وہ بھی گھل گئیں، خاک میں مل کے خاک ہو گئیں۔ لیکن بڑے سے بڑا آدمی جو دنیاوی طور پہ کامیاب ہے، وزیر اعظم ہے، وزیر ہے، مشیر ہے، وہ ان کے در پہ حاضری دیتا ہے تو الٹے پاؤں چل کے آتا، کبھی ان کی طرف پشت نہیں کرتا، حالانکہ وہ وہاں موجود نہیں ہے۔ پھر وہ انتقال کر چکے ہیں اور تقریباً 1000 سال ہونے کو اب آ رہے ہیں، کوئی ان کا ذریعہ معاش نہیں کیونکہ دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اس کے باوجود تقریباً روزانہ ایک اندازے کے مطابق 10,000 آدمی ان کے لنگر سے روز کھانا کھاتا ہے، وہ ہیں داتا صاحب۔ تو جس کو ہم دنیاوی طور پہ بہت کامیاب کہتے ہیں، ان کے یہاں تو 10 آدمی روز کھانا نہیں کھا سکتے، 4 دن میں تنگ آ جائیں گے لوگ۔ اس کے برعکس وہ لوگ لے لیجئے، شاہ ایران لے لیجئے، وہ دنیاوی طور پہ بہت کامیاب تھا، اللہ نے اسے دنیا میں طاقت بھی عطا فرمائی تھی، دولت بھی عطا فرمائی تھی، لیکن وہ 7 فٹ جگہ کے لیے مرنے کے بعد ترستا پھرا، جہاز میں اس کی ڈیڈ باڈی اڑتی پھری کبھی کہیں کبھی کہیں۔ تو اس کے ایکس ان لاز نے مصر میں رحم کھا کے اس کو دفن ہونے کی جگہ دے دی تھی۔ تو یہ اس آدمی کا حال تھا جو دنیا پہ حکومت کرتا رہا پورے تمتراک کے ساتھ۔ خود ہمارے یہاں بھی اس کی مثال ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے بڑے جبر سے حکومت کی، تو مرنے کے بعد ان کا منہ بھی ان کی اولاد نہیں دیکھ سکی۔ دنیاوی کامیابی کا تو یہ عالم ہے، اس کے برعکس یہ میں نے ایک مثال آپ کو دے دی، حضرت میاں میر صاحب ہیں، کوئی بھی فقیر دیکھ لیجئے، یہ وہ لوگ ہیں جو بڑی عاجزی کے ساتھ ساری عمر لوگوں کی خدمت کرتے رہے ہیں، لوگوں کے جوتے سیدھے کرتے رہے ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے ان کو کیا عزت عطا فرمائی ہے، مرنے کے بعد دیکھ لیجئے کیا عزت ہے ان کی۔ تو کامیابی اصل یہ ہے۔ تو ان کو اللہ نے یہاں بھی عزت عطا کر دی مرنے کے بعد، اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یوں اللہ پہ بھروسہ کرنے والا بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔
جی شاہ صاحب، میں گزارش یہ کرنا چاہتی ہوں کہ ہم خواتین جو ہیں، ہمارے بارے میں ہے کہ یہ دوزخ میں زیادہ ہوں گی، تو ہماری اصلاح کے لیے کچھ فرمائیے کہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے اور ہماری اصلاح ہو جائے، اور ہم سے اولاد جو ہے اس کی تربیت کا ایک ذمہ ہے، عورت پہ گھر چلتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ ضرور کچھ فرمائیں۔
ویسے صاحب یہ بات کم از کم میرے پڑھنے میں کہیں نہیں آئی، نہ قرآن میں نہ کسی حدیث میں، کہ خواتین جو ہیں وہ دوزخ میں جائیں گی اور مرد سارے جنت میں چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو آدمی کے اعمال پر منحصر ہے، چاہے وہ عورت ہے یا مرد، جیسے اعمال ہیں اس کے ساتھ ویسے ہی سلوک ہو جائے گا، اور غالباً یہ کہنا بھی غلط ہے کہ ویسے ہی سلوک ہو جائے گا۔ اللہ تو سب کے ساتھ رحمت اور مہربانی کا سلوک فرمائے گا، تو اس کی رحمت سے ہمیں امید یہ رکھنی چاہیے کہ تا وقت کہ ہم نے شرک نہ کیا ہو، اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے گا اور ہم پر جنت کے دروازے کھول دے گا۔ تو لیکن خواتین کا دیکھیے اس میں ایک سادہ سی بات ہے, میں ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے یہ عرض کر رہا تھا, وہ مردوں کے لیے بھی درست ہے اور خواتین کے لیے بھی, کہ کسی چکر میں مت پڑھیے, کچھ پڑھنے پڑھانے کے چکر میں مت پڑھیے, صرف ایک کام کر لیجئے کہ جو بھی آپ قدم اٹھائیں, اب اگر کوئی آدمی کسی کہیں آپ کی برائی کر گیا ہے, وہ آپ تک پہنچی کہ فلاں آدمی نے آپ کی غیر موجودگی میں گالیاں دی ہیں, تو ہم کوئی رد عمل ظاہر کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ ایسے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا, ہم اس کی پیروی کر لیں. اگر کسی شخص نے ہمارے منہ پہ ہمیں دو چار سخت قسم کی گالیاں دے دی, تو پچھتے اس کے کہ ہم اس کو تھپڑ ماریں یا جواب میں گالی دیں, یہ دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ایسے موقع پر کیا رہا. اگر کسی شخص نے کو ہم نے کوئی گناہ کرتے دیکھ لیا, عیب کرتے دیکھ لیا, تو بجائے اس کے کہ فوراً دوسرے کے پاس جا کے کہیں کہ وہ تمہیں پتا ہے یار فلاں آدمی اس کو ہم اتنا نیک سمجھتے تھے, وہ تو اندر سے یہ نکلا, یہ کرنے کی بجائے ہم یہ دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ کیا عمل فرمایا, کہ پردہ پوشی کی یا ڈھنڈورا پیٹا کسی کے عیبوں کا, تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی پیروی کر لیں. کوئی ہم سے قرض مانگنے آ گیا, ہم نے دے دیا مہربانی کر کے, اس نے نہیں لوٹایا, تو ہم یہ دیکھ لیں کہ ایسے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل فرمایا, کہ اسے معاف فرما دیا یا لوگوں کے پاس جا کے رونا پیٹنا شروع کر دیا کہ دیکھو وہ مجھ سے یہ چکر دے کے 10 روپے مانگ کے لے گیا تھا کہ کل واپس کر دوں گا, آج تک نہیں آیا, کھا گیا میرے پیسے. تو یہ اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی اگر نظر دوڑا لیں کہ سنت کیا ہے اور اس کی پیروی کر لیں, تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم جنت میں نہ جائیں, چاہے وہ کوئی ہو, مرد ہو یا عورت ہو. تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے ہمیں انشاءاللہ ضرور جنت میں بھیجے گا اور دنیا میں بھی عزت عطا فرما دے گا.
سر, خواتین کے متعلق ہی ایک سوال ہے کہ ہسٹری میں بھی ہم دیکھیں اور اب بھی کہ اولیاء کرام میں سوائے حضرت رابعہ بصری کے کوئی خاتون ولی نہیں گزری, تو کیا خواتین کو روحانی درجہ جو ہے خواتین میں کوئی مسئلہ ہے, یا روحانی طور پہ خاتون ایسی بنائی ہی نہیں گئی کہ اس کو روحانی درجات وہ مل سکے جو مرد حضرات کو ملی ہیں, سارے اولیاء کرام مرد حضرات ہی گزرے ہیں؟
دیکھیے صاحب, اس میں ذرا سی ایک تصحیح کر لیجئے. حضرت بی بی رابعہ بصری قلندر تھیں, اس ضمن میں ان کا نام یوں زیادہ سامنے آتا ہے کہ وہ ولایت کے بہت اعلیٰ مقام پر فائز ہوئی, اور علم کے جس مقام پر وہ چلی گئیں اس مقام تک تو بہت کم مرد ہی پہنچ پائے ہیں, اس لیے بی بی رابعہ بصری کا نام جگہ جگہ آتا ہے. لیکن لاکھوں کی تعداد میں ایسی خواتین گزری ہیں جو اپنے وقت کی ولی اللہ تھیں, لاکھوں کی تعداد ہے ان کی. دیکھیے, سلطان اکباہو صاحب کی والدہ محترمہ ولی اللہ تھیں, پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی والدہ محترمہ ولی اللہ تھیں. تو ایسے گنوانے پہ آؤں گا تو یہ تو ہزاروں تو ویسی گنی جائیں گی, لیکن کی تعداد لاکھوں میں ہے. لیکن فرق ضرور ہے کہ مردوں اور عورتیں, مرد ولی اللہ اور عورت ولی اللہ, ان کی تعداد میں فرق ہے, اس میں شک نہیں. اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ عورت کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بے پناہ قسم کی ہیں, اور وہ اس طرح سے تارک دنیا ہو کے ایک ہی راہ کو نہیں لگ سکتی, اس نے اپنی تمام ذمہ داریاں نبھانا ہے, اس وجہ سے وہ اس راہ پہ زیادہ نہیں آئی ہیں. خواتین اپنی ذمہ داریاں پوری کرتی ہیں. ایک چیز یہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی خاتون اپنی ذمہ داریاں بحیثیت بیوی کے, بحیثیت ماں کے, بحیثیت بیٹی کے, اگر وہ ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے, تو یہ یقین رکھیے کہ وہ اسی کے صدقے بخش دی جائے گی, کیونکہ اس کی عبادت وہ ہے جو وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے.
آپ نے فرمایا جی کہ علم جو ہے وہ ایک ایولوشنری عمل ہے, تو کیا علم لدنی بھی ایولوشنری ہے؟ وہ تو یک دم سے ہوتا ہے, تو اس کو ہم ریولوشنری کہہ سکتے ہیں؟
علم کوئی سا بھی ہے, چاہے وہ دنیاوی علم ہو یا علم لدنی ہو, اس کی ترقی ایولوشنری ہے, ریولوشنری ہے نہیں. ویسے ہی رب تعالیٰ کی کائنات کے اندر, اب دیکھیے رب تعالیٰ کا اسلوب بھی ریولوشنری نہیں ایولوشنری ہے. آپ دن رات کا بدلنے کو دیکھ لیجئے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 6 بجے تک دن ہے اور 6:01 پر گہری رات شروع ہو جائے. آہستہ آہستہ دن ڈوبتا ہے اور رات آتی ہے. اسی طرح جو روشنی طلوع ہوتی ہے دن طلوع ہوتا ہے, بہت گریجول ہوتا ہے. موسموں کا بدلنا, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ صاحب 15 اپریل تک تو سردی چل رہی ہے اور 16 اپریل سے سخت گرمی شروع ہو جائے, اور 15 اکتوبر تک گرمیاں چل رہی ہیں اور 16 اکتوبر سے سخت سردی شروع ہو جائے. چینج گریجول ہوگی. خود انسان کی پیدائش کا عمل اور پھر موت کا عمل, یہ سب گریجول ہے. درخت پودے جو پیدا ہوتے ہیں, بیج سے لے کے ان کا موت تک کا عمل بڑا گریجول ہے. ایسا نہیں ہوا کہ آج آپ نے بیج ڈالا, اگلے دن صبح اٹھے تو پتہ لگا کہ وہ تناور درخت بنا ہوا ہے. پہاڑ ہیں, ہنڈریڈ آف سینچریز چاہیے اس کو بننے میں اور ٹوٹنے میں بھی اسی طرح. تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں تدریج ہے, یکلخت نہیں ہوتا. اور شاید اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی ہوئی چیزیں جتنی ہیں ان کے اندر پائیداری بہت ہے. تو وہ چیزیں جو ایولیوشنری پروسیس سے وجود میں آتی ہیں وہ پائیدار ہوتی ہیں. جیسے میں نے پہاڑ کی آپ کو مثال دی, ان کو بننے میں 1000 سال لگتے ہیں. دیکھیے کتنا مضبوط ہوتا اور ٹوٹنے میں بھی 1000 سال لے لیتا ہے. وہ چوہے کا اور خرگوش کا جیسٹیشن ٹائم بہت مختصر ہے, لیکن ان کی لائف سپین بھی اتنا ہی چھوٹا ہے, اتنا ہی کم حوصلہ ہے. ذرا سی بات پہ خوف زدہ ہو کے مر جاتا ہے خرگوش. گھوڑے کا جیسٹیشن ٹائم 1 سال ہے. آپ دیکھیے کس قدر طاقتور جانور ہے اور کیسے کام سر انجام دیتا ہے وہ. ہاتھی کا جیسٹیشن ٹائم 2 سال ہے. آپ اس کی قوت اور اس کا جسہ دیکھیے آپ. تو جہاں تدریج سے کوئی چیز وجود میں آئی ہے وہ پائیدار ہے, اور یکلخت عمل سے, ریولوشنری انقلابی عمل سے جو چیز وجود میں آتی ہے وہ اتنی شارٹ لیوڈ ہوتی ہے. تو علم تو بہت پائیدار چیز ہے, اسی لیے یہ گریجولی آتا ہے, یکلخت نہیں آتا.
شاہ صاحب, جیسا کہ یہ ہے کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ شہید کو مردہ مت کہو, شہید اللہ کے ہاں زندہ ہیں, ان کو اللہ کے ہاں سے رزق دیا جاتا ہے. جبکہ دوسری طرف یہ بھی کہا گیا کہ جس طرح اولیاء اللہ ترک سنت نہیں کرتے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کوئی بھی اگر زندہ کرتا ہے تو اس کو مختلف روایات میں کہ 70 شہداء تک یا 100 شہداء تک ثواب دیا جاتا ہے. تو کیا ان کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ان کے جسد خاکی بھی ہم عام انسانوں کی طرح مٹی میں مل جاتے ہوں گے, یا پھر ان کو بھی شہیدوں کا رتبہ دیا جاتا ہوگا اور ان کے بھی جسد خاکی ویسے ہی باقی رہتے ہوں گے؟
صاحب, یہ بات مراتب کی ہے, اور شہید کے زندہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے, اور وہ اسی طرح ہماری طرح کھاتے ہیں پیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, اور ان لوگوں نے جو اللہ کی راہ میں قربانی دی ہے اپنی عزیز ترین چیز کی جو ان کی جان ہے, اس کا انعام ہے رب کی طرف سے. باقی وہ جو سنت زندہ کرنے پر 70 شہیدوں کے ایکویلنٹ ثواب ہے, وہ ایک مثال ہے کہ اس کا اجر اتنا عظیم ہے کہ جتنا 70 شہیدوں کو ثواب ملے گا جان قربان کرنے کا, اس کے ایکویلنٹ ثواب دے دیا جائے گا. مرتبے کی بات نہیں ہے. جو آپ نے شہید کی بات کی کہ وہ زندہ ہے کھاتا پیتا لیکن تمہیں اس کا ادراک نہیں, وہ مرتبے کا بیان ہے. لیکن جو سنت زندہ کرنے کا ثواب ہے, یہ مرتبہ نہیں ثواب ہے وہ. کیونکہ شہید کو دو انعام ملے, ایک ثواب اور ایک مرتبہ. مرتبہ انعام ہے, ثواب اس کا اجر ہے ان کے فعل کا. تو سنت زندہ کرنے کا اجر کے طور پر اتنا ثواب ملا جتنا 70 شہیدوں کا, یا ایک آدمی کے 70 مرتبہ شہید ہونے کا ثواب, وہ اس کا ایکویلنٹ آ گیا. لیکن مرتبے کا ذکر نہیں ہے اس میں. تو جسم کے مٹی میں گھل مل جانے کا کہ مٹی اسے کھا جائے, یہ طبعی عمل ہے, یہ لا آف نیچر ہے, تو وہ تو سب کے لیے آئے گا. تو یہ ہم دو مختلف اسے انداز سے بات کر رہے ہیں. اور شہید کا بھی ایک چیز میں اس سلسلے میں عرض کر دوں, کیونکہ میں زیادہ زور عملی زندگی پر دیتا ہوں کہ ہماری عملی زندگی کسی طرح سے ایک مسلمان کسی ہو جائے, یا کم از کم اپنے لیے میں یہ خواہش رکھتا ہوں. تو اس کا ایک عملی زندگی کا پہلو بھی شہید کا یاد رکھیے, اگرچہ آپ سب لوگ جانتے ہیں, میں صرف یاد دہانی کرا رہا ہوں آپ کو, کہ جہاں شہید کے یہ اجر ہیں اور اس کا یہ انعام ہے شہادت کا, وہ بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. اس سے کسی قسم کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے, ماں سوائے ایک چیز کے کہ اس نے کسی کا قرض ادا کرنا ہو, وہ معاف نہیں ہوگا. تو یہ جو میں اتنا زور دیتا رہتا ہوں کہ جو ہماری عملی زندگی ہے, جہاں ہمارا انٹریکشن ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ, اس کو ہم کسی طرح سے ڈھال لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سانچے میں, تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ابھی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس کی اہمیت رب کے نزدیک کتنی ہے, کہ شہید جس کا اتنا اجر ہے, اس کا اتنا بڑا مرتبہ بیان فرمایا قرآن میں جو یقیناً سچ ہے, وہاں بھی ایک قید ہے کہ اس نے کسی انسان کا قرض نہ دینا ہو, وہ معاف نہیں ہوگا. تو اپنی ہم اپنی عملی زندگی جو ہے, دنیاوی زندگی, ولی اللہ کیوں آپ کو اتنا عزیز ہے؟ اس لیے کہ اس کا جو انٹریکشن ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ, وہ اتنا مہربانی کا اور اتنا ڈیسنٹ ہے کہ وہ دلوں میں گھر کرتا ہے سب کے. ہمارا تمام زور جو ہے یہاں فار سم ریزن وہ تسبیحات پر چلا گیا. ہر آدمی ہم میں سے, اور یہ میں ایک بات پھر کہنا چاہتا ہوں, پہلے بھی کئی بار عرض کی, لیکن لوگ آتے ہیں یہاں پہ, ان سے میری ملاقات ہوتی ہے دعا کے دوران, تو جس چیز کا انسان کو افسوس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن دنیا میں اتارا گیا تھا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے, ہماری عملی زندگی کو اس طرح بنا دے جیسے رب چاہتا ہے. اور قرآن میں زیادہ زور اسی بات پر ہے کہ جو دنیاوی مال و زر ہے, دنیاوی آسائشیں ہیں, مادی چیزوں کا حصول ہے, اس کی حیثیت کو کم تر کرتا ہے ہماری نظر میں. یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دیں کہ قرآن ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکالتا ہے اور آخرت کی محبت ڈالتا ہے. لیکن ہم لوگ جس ڈگر پہ چلتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ قرآن جو دنیا کو ہمارے دل سے نکالنے کے لیے اتارا گیا تھا تاکہ دل میں ہمارے آخرت کی محبت پیدا ہو جائے, ہم اللہ کی راہ پہ چلنے لگیں, سیدھا راستہ ہم فالو کر لیں, ہم اس قرآن کو دنیا کمانے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ صاحب کوئی ایسی آیت ہمیں پتہ چل جائے جس سے مجھے اپنے بچے کی تربیت نہ کرنی پڑے, لیکن وہ نافرمان نہ نکلے, وہ صحیح نکلے. جبکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی بہترین تعلیم و تربیت ہم کر دیں. اگر وہ ہمارا فرما بردار نہیں نکلتا ہے, ایک اچھا انسان نہیں بنتا ہے, تو وہ فالٹ ہے ہمارے تعلیم و تربیت میں. ہم نے اپنی ڈیوٹی بحثیت ماں باپ کے پوری نہیں کی ہے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب کوئی آیت مل جائے جو ہم پڑھیں اور ہمارا بیٹا جو ہے بہترین انسان بن جائے. قرض ہو گیا ہے, اب قرض اس وقت اترے گا جب ہمارے پاس پیسہ آئے گا, رزق آئے گا. یہ عالم الاسباب ہے, یہاں چھت پھاڑ کے ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی فرشتہ ایک گٹھری میں مجھے اتنی اماؤنٹ بھیج دے گا جس سے میرا قرض اتر جائے. تو مجھے ہاتھ پاؤں ہلانا ہوں گے, محنت کرنا ہوگی, اس کے انعام کے طور پر رب تعالیٰ مجھ پر رزق وسیع کر دے گا, اور یہ امید ہے کہ اپنی رحمت کے صدقے میری محنت سے کئی ہزار گنا زیادہ انعام دے دے گا, تو اس سے قرض اتر جائے گا. لیکن یہ کہ صاحب کوئی آیت بتا دیجئے, کوئی وظیفہ بتا دیجئے جس کو ہم پڑھیں اور قرض اتر جائے. یہ جس راہ پہ ہم چلے گئے ہیں, یہ راہ مسلمان کی نہیں ہے. ایک بالکل سادہ بات میں آپ سے عرض کر دوں, ہر وہ کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, آپ کے صحابہ کرام نے کیا, وہ حق اور سچ ہے, اس کی پیروی آنکھیں بند کر کے کر لیجئے آپ. لیکن اگر کسی کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ سے اور صحابہ کرام کی حیات سے، اس سے پہلو تہی کر لیجئے، وہ اسلام کے مطابق نہیں ہوگی۔ تو کبھی ہم یہ دیکھ لیں کہ صحابہ کرام کی زندگی، چلیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو آپ، ہم لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ تو پیغمبر تھے، ہمارا ان کا کیا مقابلہ۔ گرچہ یہ دلیل درست نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بس شکل بشر پیدا کیا تھا، محض اسی دلیل کو رد کرنے کے لیے کہ ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ وہ تو ہم جیسے انسان نہیں تھے، تو پیغمبر تھے تو ہم ویسی زندگی کیسے بسر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشری زندگی اختیار ہی ہماری طرح اس طرح سے کی تھی کہ ہماری اور ان کی زندگی میں کوئی فرق نہ رہ جائے، تاکہ ہم آسانی سے ان کی پیروی کر لیں۔ تو صحابہ کرام کی زندگی کو لے لیجئے، اب حضرت علی کرم وجہ سے زیادہ اسرت کی زندگی کس نے گزاری ہے؟ تو کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ آپ حضرت علی کرم وجہ کسی پیر کے پاس گئے ہوں کہ دعا کر دو کہ میرا رزق بڑھ جائے، اب کوئی مجھے تسبیح دے دو کہ میں پڑھ لوں اور میرا رزق کھل جائے؟ اتنی تکالیف کس نے اٹھائی ہیں جو حضرت علی کرم وجہ نے اٹھائی ہیں؟ اور صحابہ کرام کو دیکھ لیجئے، قرآن کو ہم اپنی زندگیاں سنوارنے کے لیے استعمال کریں، تسبیحات کی طرف جائیں، یہ بے عملی کی راہ دکھا دے گی، ہمیں عمل سے دور ہو جائیں گے اور تسبیحوں کے پیچھے پھرتے رہیں گے۔ زیادہ زور اس بات پہ دیجئے کہ ہماری عملی زندگی جس میں دوسرے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، ہم اس کو کسی طرح سے اس سانچے میں ڈھال لیں جو قرآن نے بتایا ہے، خود بخود جان چھوٹ جائے گی تمام چیزوں سے ہماری۔ مرنے کے بعد روحیں عالم برزخ میں چلی جاتی ہیں، وہاں دو درجات ہیں، ایک میں وہ جو بہت نیک لوگ ہیں اور پسندیدہ لوگ ہیں اللہ کے، وہ نیک روحیں وہاں رہتی ہیں، اور جو مجھ جیسے گناہگار لوگوں کی روحیں دوسرے مقام پہ رہتی ہیں۔ لیکن ان روحوں کا تعلق اپنی قبر کے مقام سے رہتا ضرور ہے، چونکہ ایک عام آدمی روحانی بالیدگی کے اس مقام پر نہیں ہوتا کہ اسے کشف القبور حاصل ہو یا اس کو روحیں دکھائی دے سکیں، تو ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ کوئی شخص اپنی، کوئی روح اپنی اس وقت قبر میں موجود ہے یا نہیں۔ تو وہ عالم برزخ میں رہتے ہیں لیکن ان کا تعلق قبر کے ساتھ رہتا ضرور ہے۔ تو جس سینس میں میں کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اس مکان میں اس وقت آپ تشریف رکھے ہوئے ہیں جسمانی طور پہ، اگر آپ یہاں سے کراچی چلے جائیں یا دوسرے شہر میں چلے جائیں تو آپ یہاں موجود نہیں ہیں۔ اگر آپ کوئی بندوبست نہیں کر کے گئے ہیں تو پیچھے جو آپ کا کچن چلے گا وہ نہیں چل سکتا آپ کے بغیر کسی ایفرٹ کے۔ تو میں اس سینس میں کہہ رہا تھا کہ داتا صاحب وہاں موجود نہیں ہیں کہ جو کما کے دنیاوی طور پر اپنے لنگر کا خرچہ چلا رہے ہوں، لیکن یہ رب کی رحمت ہے، یہ اس زندگی کا انعام ہے جو داتا صاحب نے جیسی زندگی گزاری کہ ان کے مرنے کے بعد اللہ نے ان کا نام اتنا سربلند کر دیا ہے اور یہ اعزاز بخش دیا کہ ان کے لنگر سے روزانہ تقریباً 10,000 آدمی کھانا کھاتا ہے۔ یہ انعام کو میں بیان کر رہا تھا۔
جو انسان زندہ ہے ان میں بھی ایسی اللہ تعالیٰ نے خاصیت ودیت فرمائی ہے کہ وہ بیک وقت کئی جگہ پہ، کئی مقامات پہ ہوں، جس کا کہ میں نے اس گناہگار نے اپنے آنکھوں سے وہ جھلک دیکھی یا نظارے دیکھے ہیں، وہ آپ ہی کی شخصیت سے متعلق ہے۔
خالد صاحب، یہ 1987 کا قصہ ہے، میں نے اس وقت بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ جس مقام پر آپ نے مجھے بیٹھے دیکھ لیا اس کا ذکر کہیں نہ کیجئے گا، زبان پر مت لائیے کبھی۔ پھر اس کے بعد بھی آپ نے ایک دو بار مجھ سے کچھ ذکر کیا، تو میں نے پھر بھی آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ اس کو زبان پر نہ لایا کیجیے خالد صاحب کہ میں کس وقت کہاں پر تھا۔ دیکھیے، وہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ابدال کے مقام کی بات ہے۔ نہیں، میں عرض کر دوں، یہ اصل میں یہ خاصیت ابدال کی ہے کہ رب تعالی ان پہ یہ رحمت فرماتا ہے کہ وہ روحانیت کے اس مقام پر چلے جاتے ہیں کہ وہ ایک ہی وقت میں دو تین جگہوں پر دیکھے جاتی ہیں. اب یہ مقام تو حاصل ہو گیا اور یہ صلاحیت بھی حاصل ہو گئی, اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی. جب آپ اس سے اوپر ترقی کر جاتے ہیں, کتب کے مقام پر چلے جاتے ہیں, تو یہ تھوڑی ہے کہ ابدال کی صفات آپ سے چھین لی جاتی ہیں, وہ بھی موجود ہیں, اس سے اوپر کی بھی عطا ہو گئی آپ کو. یہ بالکل ایسا ہے کہ آپ اگر ڈپٹی سیکرٹری ہیں تو آپ کے اختیارات کچھ ہیں, کل کو آپ پرموٹ ہو گئے جوائنٹ سیکرٹری ہو گئے, تو آپ کے اختیارات جو ایز جوائنٹ سیکرٹری آپ کو حاصل ہوئے, اس میں وہ اختیارات بھی شامل ہیں جو بحثیت ڈپٹی سیکرٹری آپ کو حاصل تھے. اس سے اگر فردر پروموشن ہو گئی آپ ایڈیشنل سیکرٹری ہو گئے, تو بحثیت ایڈیشنل سیکرٹری اختیارات حاصل جو ہو گئے ان میں وہ تمام اختیارات شامل ہیں جو آپ کو ایز سیکشن آفیسر, ایز ڈپٹی سیکرٹری, ایز جوائنٹ سیکرٹری جو آپ کو حاصل تھے وہ سب آپ میں جمع ہیں. تو جو آپ کہنا چاہ رہے تھے کہ اس سے آگے کی بات ہے, وہ میں آپ کو اس کا جواب دے رہا ہوں کہ وہ صفات ابدال سے شروع ہوتی ہیں اور غوث تک چلی جاتی ہیں. یہ ہے
سر, یہ سوال تو نہیں ہے, ایک ریکویسٹ ہے, درخواست ہے کہ جو سٹنگ ہوتی ہے یہاں, تو اس ہر سیشن کے آخر میں اگر آپ ایک اجتماعی دعا بھی فرما دیا کریں تو ہم سب کے لیے مزید سکون قلب اور خیر و برکت کا باعث ہو, اگر مناسب ہو.
نہیں, مجھے تو اعتراض نہیں ہے, میں ضرور دعا کر دوں گا, اس میں کیا, اجتماعی دعا آپ ضرور کر لیجئے. لیکن حضور آپ ایک بات یہ مجھے فرمائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو نماز کے بعد بھی دعا کا رواج نہیں تھا, تو نماز بذات خود دعا ہے, سلام پھیرا اٹھ کے چلے گئے, انفرادی طور پر دعا مانگتے تھے لوگ. اسی طرح کوئی اجتماعی عبادت کا کوئی تصور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا. جماعت کی صورت میں نماز پڑھی ہے, صرف فرض نمازیں, عیدین اور نماز استسقاء یا نماز جنازہ, بس اس سے زیادہ اجتماعی عبادت کا تصور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں نہیں تھا. سنتیں اور واجب اور نوافل بھی انڈیویجولی پڑھے گئے ہیں, ہلکا باندھ کے عبادت کا تصور وہاں نہیں تھا. تو یہ اجتماعی دعائیں, یہ اصل میں ہمارے انڈو پاکستان کی کہ یہ رواج یہاں سے لیے ہوئے ہیں. دعا مجھے تو کوئی اعتراض نہیں, دعا کر دوں گا, وہ تو ثواب کا کام ہے, لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس سحر سے نکل گیا, یہ جو کچھ بہت سے تصورات ہمارے قائم ہیں ان سے باہر نکل جائیے. تو دعا ضرور مانگیے, اجتماعی دعا بھی مانگیے, لیکن تصور کلیئر رہے.
ایک تو یہ کہ جو یونیورس ہے وہ کافی بڑا ہے, اور ابھی تک سائنس یہاں تک پہنچی ہے کہ ارتھ کے علاوہ کہیں بھی کوئی انٹیلیجنٹ مخلوق نہیں پائی جاتی, سائنس نے یہاں تک پہنچی ہے. اس سے جو ہے جو سوال ذہن میں آتا ہے ایک عام آدمی کے, وہ یہ ہے کہ پھر اتنی بڑی کائنات بنانے کی ضرورت کیا ہے, جسٹ اے ویسٹیج آف اسپیس. ٹھیک, تو اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کچھ بتائیے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جو ایک سٹیج ہوتی ہے جس میں جو ہے وہ سیر کرائی جاتی ہے, تو شاید آپ نے کچھ دیکھا ہو. اچھا, دوسرا سوال جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے سے, وہ یہ کہ آپ نے اپنی لیکچرز میں آپ جو ہے نا, جیسے ابھی بھی ذکر ہوا تھا کہ جی ہم جو ہے وہ تسبیحات اور ان چکروں سے نکلنے کے لیے اور عملی زندگی کی طرف جو ہے وہ بڑھیں. انفارچونیٹلی جو ہے وہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ مطلب جتنی میں نے اپنی عمر گزاری ہے وہ میجورٹی جو ہے وہ ڈاؤن فال کی طرف ہے پاکستانی معاشرہ. تو کوئی کبھی کوئی مطلب اس میں بہتری جو ہے وہ کب تک آ سکتی ہے؟
دیکھیے صاحب, اس میں بہتری تو اوور نائٹ بھی آ جائے گی اور بہتری کبھی بھی نہیں آئے گی, دونوں ہی باتیں ہیں. جب تک ہمارے رویے یہ رہیں گے کہ دوسرے کو ٹھیک ہونا چاہیے, آپ ٹھیک ہو جائیے, جب تک یہ رویہ رہے گا کہ آپ ٹھیک ہو جائیے, بہتری کبھی نہیں آئے گی. جس دن یہ رویہ ہو گیا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں, دوسرے بھلے جو مرضی کرتے رہیں, صرف میں ٹھیک ہو جاؤں, اوور نائٹ چینج آ جائے گی. ایک ہی رات میں معاملات سدھر جائیں گے، یہ تو اس کی سادہ سی بات ہے۔ تسبیحات کا جو میں کہہ رہا تھا اس سے کہیں یہ غلط فہمی پیدا نہ ہو کہ میں عبادات کے خلاف ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ عبادات ہم بالکل اس انداز میں کریں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عبادت گزار کون ہو سکتا ہے دنیا میں؟ لیکن اسلام کو ہم بائی پارٹس امپلیمنٹ نہ کریں اپنے اوپر، یا اسلام کے بارے میں ہم سلیکٹو نہ ہوں کہ جو چیز ہمیں سوٹ کرے، جو چیز ہمیں اچھی لگے وہ تو ہم اپنا لیں اور باقی سے پہلو تہی کر جائیں، بلکہ اس کو ان ٹوٹل اگر ہم لے لیں، اور اس کو ایک لے مین لینگویج میں اگر میں بات کروں کہ اپنے اوپر اس طرح اوڑھ لیں جیسے برقع اوڑھا جاتا، تو پھر تو نتائج بالکل صحیح نکلیں گے، ایک مومن کسی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ اور اگر ہم سلیکٹو رہے کہ صاحب چونکہ عبادات سے ہمیں یہ فائدہ ہے کہ اس میں ہمیں کوئی قربانی نہیں کرنا پڑتی، لوگ دیکھ کے ہمیں نیک سمجھتے ہیں، ہماری عزت کرتے ہیں، ہمیں سلام کرتے ہیں، اس سے ہماری انا کو تسکین ملتی ہے، نفس پھلتا پھولتا ہے، تو ہم عبادات کی طرف جاتے ہیں۔ عبادات ضرور ہمیں کرنی چاہیے سوائے فرض نماز کے، جو کہ اجتماعی طور پہ ادا کرنی چاہیے باجماعت۔ اگر ہم باقی بند کمرے میں کریں اور اس کا کہیں ذکر نہ آنے دیں، اس کو چھپا کے عبادت کو کریں، اور اس عبادت کے نتیجے میں حاصل ہونے والی جو پاکیزگی ہے، جو لطافت ہے، اس کو ہم اپنی عملی زندگی کے اندر شامل کر لیں، اور ہم دوسرے لوگوں کے لیے مہربان ہو جائیں بغیر یہ دیکھے کہ اس شخص کا مذہب کیا ہے، اس کی ذات برادری کیا ہے، صرف یہ دیکھیں کہ جس رب کے بندے ہم ہیں اسی رب کا بندہ یہ ہے، تو اس لیے اس کے لیے مہربان ہونا مجھ پر فرض ہے۔ ہم ہر شخص کے لیے مہربان ہو جائیں دنیا میں، حتیٰ کہ جو اسلام کے دشمن ہیں ان کے لیے بھی ہم مہربان رہیں، ماں سوائے میدان جنگ کے، میدان جنگ میں ہم فولاد کی طرح سخت ہو جائیں، اور وہ بھی اس وقت تک جب تک کہ دشمن تلوار اٹھائے ہوئے ہیں، تو میرے خیال میں نتائج بالکل وہ ہو جائیں گے جو 1400 سال پہلے تھے۔ دیکھیے دنیا میں، سوری کائنات میں 70,000 جہان اور 20,000 عالم ہیں، اس کی وسعت کا عالم یہ ہے۔ جو سائنس کی حد تک جیسے آپ نے بات کی تھی وہ صحیح ہے کہ ابھی تک تو نون چیزوں میں یہی ہے کہ اسی کرہ ارض پر ایسی آبادی ہے، لیکن روحانی طور پر اگر آپ بات کرتے ہیں تو اب یہ تو مجاز نہیں کہ کوئی چیز میں کھل کر بیان کر دوں، لیکن اتنا ضرور عرض کر دوں کہ کچھ ایسے جہان ہیں جہاں آبادی موجود ہے، وہ گرچہ ان کی شکل و صورت ذرا ڈیفرنٹ ہے، ان کی معاشرتی عادات مختلف ہیں، لیکن آبادی ہے ضرور۔ تو جس طرح سے ترقی ہو رہی ہے سائنسی ترقی، چونکہ اللہ بھی اس کا حکم دیتا ہے کہ غور و فکر کیا جائے، ریسرچ کی جائے، تحقیق کی جائے، اس کو ایکسپلور کیا جائے چیزوں کو، تو امید رکھنی چاہیے کہ کل کو سائنس بھی اس درجے تک پہنچ جائے گی کہ دوسری جو مخلوق زندہ ہے وہاں تک رسائی جائے۔
سر اب تک تو ہم یہ سنتے آئے تھے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن اب کچھ اہل علم کی طرف سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ انسان احسن التقویم ہے، اشرف المخلوقات نہیں، اس کے بارے میں گزرا
صاحب؟ یہ اہل علم کی طرف سے سامنے نہیں آئی، یہ تو قرآن کی طرف سے سامنے آئی ہے، سورہ 3 میں بھی ہے کہ اللہ کو ہم نے بہترین تقویم پر پیدا کیا ہے، وہ تو قرآن کہتا ہے، رب کہہ رہا ہے۔ جو اشرف المخلوقات ہے تو وہ تو تمام انداز، ہر ہر پہلو اور ہر انداز میں اپنے اندر دوسری چیزوں سے بہتری رکھتا ہے، تبھی تو اشرف المخلوقات ہے۔ تو اس میں تو کہیں کوئی کنٹراڈکشن نہیں، بلکہ یہ تو کنفرمیٹری ہے، یہ اس بات کو کنفرم کرتی ہے کہ اللہ اشرف المخلوقات ہے، کہ اسے بہترین تقویم پر پیدا کیا گیا۔
شاہ صاحب، شہید کی شہادت کے بعد اس کی قرض کی ادائیگی دنیا میں کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ ایک سوال تو یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ بہت ساری قبور ہیں اور قبریں ہیں, ان پر لوگ جا کر چراغ جلاتے ہیں یا وہ ڈالتے ہیں اگربتی جلاتے ہیں, تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے, کیا ہے؟
دیکھیے, شہید کا قرض اسی طرح سے ادا کیا جا سکتا ہے جیسا کہ کسی عام طریقے سے مرنے والے شخص کے مرنے کے بعد اگر کسی کو اتنی مہلت نہیں ملی, موت میں موت نے اتنی مہلت نہیں دی کہ وہ لواحقین کو یہ بتا سکے کہ وہ کس کا مقروض ہے یا وہ قرض ادا کر پائے, تو پھر اس کے لواحقین اس کا قرض اس کی چھوڑی ہوئی وراثت میں سے ادا کر دیتے ہیں اور بقایا پھر تقسیم ہوتی ہے وارثین میں. اور اگر اس نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جس سے اس کا قرض ادا ہو پائے تو عام طور پر رشتہ دار اس کے بحاف پر قرض ادا کر دیتے ہیں. تو یہ شہید کے لیے بھی اسی طرح سے. باقی رہ گئی بات قبروں پر چراغ روشن کرنے کی اور اگربتیاں سلگانے کی, تو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ عرض کر رہا تھا جب یہ حلقہ باندھ کے عبادت کرنے کی بات کر رہا تھا اور اجتماعی دعا اور ایسی چیزیں, تو میں نے عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسی نظیر نہیں ملتی کہ حلقے باندھ کر اس طرح عبادت کی گئی ہو. یا تو اسلام کے اندر کچھ چیزیں رواج کے طور پہ یا دوسرے لوگوں کی مسابقت میں شامل ہو گئی ہیں. کسی سٹنگ میں میں نے یہ بات کی تھی کہ انڈیا اور پاکستان کے اندر ایسی چیزیں بہت زیادہ آپ کو ملیں گی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے ایک بڑی اکثریت ہندو سے مسلمان ہوئی ہے. ہم نے اپنا عقیدہ تو چھوڑ دیا جب ہم مسلمان ہوئے, اللہ نے توفیق بخشی, ہم پر رحم فرمایا اور اپنے صحیح دین کی طرف بلا لیا, تو ہم نے عقیدہ تو اپنا بدل ڈالا لیکن ہم رسم و رواج کو نہیں چھوڑ پائے کیونکہ ہم رہے اسی معاشرے میں اور وہ معاشرہ ڈومینیٹنگ تھا کہ اکثریت ہندو کی تھی. تو بہت سی چیزیں ہمارے یہاں وہ بطور رسومات داخل ہوتی گئی ہیں, وہ حصہ بن گئی ہیں. یہ ہندوؤں کے یہاں زیادہ ہے چراغ جلانا, وہ دیوی دیوتا جہاں انہوں نے بت رکھے ہوتے ہیں ان کے قدموں میں وہ چراغ جلاتے رہتے ہیں, اگربتیاں سلگاتے ہیں. اگربتی کو سلگانے کا کنسیپٹ جو ہے, ایک تو ریکوائرمنٹ ہے کہ جو اگر صحیح اگربتی ہے تو اس سے خوشبو پھیلتی ہے, پاکیزگی کا احساس ہوتا ہے اس جگہ پہ, وہ تو ریکوائرمنٹ ہے. لیکن قبر پر جو اگربتیاں سلگاتے ہیں تو وہ رسم و رواج کا حصہ بنا ہوا ہے. کرچے اگر اس رسم و رواج کو ہم کھنگالنے بیٹھیں گے تو پھر یہ پتہ چلے گا کہ روحوں کو چونکہ خوشبو زیادہ پسند ہے, بیڈ سمیل ہے, اس سے روحیں اور فرشتے دور بھاگتے ہیں اور خوشبو والی جگہ پر روحیں زیادہ آتی ہیں. تو یہ سوچ کر کہ یہاں ان کی قبر پر ہم اگربتی سلگا دیں تاکہ ان کی یہ جگہ پاکیزہ رہے, اس میں پاکیزگی کا احساس رہے, خوشبو رہے, تو روح کو آمد و رفت میں آسانی رہے گی, وہ ایک اس کی بنیادی کنسیپٹ اس کا پیچھے. لیکن وہ جسٹیفائی نہیں کرتا اس بات کو, اس کو اسلام کا حصہ نہیں بناتا کہ آپ اگربتیاں قبروں پر سلگا دیں. ایسا نہیں ہے, یہ رہے گی رسم ہی جو یہاں سے چلی ہے.